الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد وآله وقدرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المكرمين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اگرچہ سوال و جواب کا سیشن کل تھا یعنی یسٹرڈے، لیکن ایک تو اسپیچ کچھ لیندی ہو گئی اور پہلا دن تھا یا پہلا سیشن تھا کوشچن آنسر کا، اس لیے لوگ بھی ذرا سے شائع تھے، سوال نہیں پوچھ پائے. اب آج میرے پاس کئی سوال آئے ہیں، جن میں سے دو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چونکہ سنڈے کی وجہ سے جن کا سوال ہے وہ آج تو ہیں، ویک ڈیز میں نہیں آ سکیں گے، اس لیے اس کا جواب آج ہی دے دیا جائے. تو چلیں ٹھیک ہے، ویسے بھی تقریباً 20 منٹ ہمیں ایکسٹرا اس وجہ سے ملنے لگے کہ پہلا روزہ 7:25 پر فنش ہوا تھا اور آج 7:05 پر، وہ جو 20 منٹ بچے وہ آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو ایسے چھوڑ دیں گے گھر جائیں گے تو ٹی وی دیکھیں گے، گپ شپ کریں گے تو یہیں بیٹھ جائیے. اچھا، اب آئیے اس میں سے پہلا سوال یہ ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ تھوڑا سا اس کے لیے عربک کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کوئی اتنا اس میں واجبات کا انوالومنٹ نہیں ہے، اس لیے ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہوئے برا لگتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں عربک کے جملے پڑھے جاتے ہیں نمازوں میں، اذان میں، کلمے میں، نیت میں، ان میں دو الگ الگ لفظ ہیں، دو الگ ورڈز ہیں، دونوں کے میننگ بھی الگ ہیں، لوگ ان کو مکس اپ کر دیتے ہیں. ایک لفظ ہے اللہ اور ایک لفظ ہے الہ، اور یہ دونوں لفظ اللہ کے ساتھ آتے ہیں، اللہ اور ایک ہے الہ. اللہ الہ کے معنی ہوتے ہیں ٹوورڈز، کسی کی طرف جانا. جیسے عربی میں کہیں گے کہ میں ٹرولیٹن سے چلا الہ گوتم برگ کی طرف. الہ معنی ٹوورڈز ٹو. اور اللہ کے معنی ہوتے ہیں تقریباً بٹ کے یا ایکسپٹ کے. سب آدمی آئے اللہ احمد، سب آئے مگر یا ایکسپٹ احمد. اچھا، اب کلمے میں جو ہے وہ لفظ ہے اللہ، لا الہ الا اللہ. نیت میں جو لفظ ہے وہ ہے الہ. نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت قربتن اللہ، یہ نماز پڑھ رہا ہوں ٹوورڈ اللہ کی طرف. علیکم السلام. تو اللہ اور الہ دونوں کی میننگ بالکل الگ ہے. یعنی اگر نیت میں آپ جہاں آپ کو کہنا چاہیے الہ ہلکا سمپل، وہاں آپ کہہ دیں اللہ قربتن اللہ، انٹینشنلی پرپزلی جان بوجھ کر کہیں گے تو آپ کا پورا یہ عمل گناہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے معنی
کہ میں یہ نماز پڑھتا ہوں سب کے لیے سوائے اللہ کے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، سب کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگر آپ نے الا اللہ کا، کیا نماز آپ کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس میں کہنا ہوتا ہے الا اللہ، یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کے لیے. بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھانا کوئسچن آنسر میں، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، پھر ذرا عربی کی بات بھی ہوتی ہے، پھر 14 گھنٹے کا فاقہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کا سر ویسے ہی گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن کوئسچن آیا ہے کہ اس کا جواب آج ہی دیجیے گا. تو بات ذرا سی کمپلیکیٹڈ ہو گئی، اس کو سمپل کرتا ہوں. نیت کے اندر جب ہم کہتے ہیں، چاہے وہ وضو کی نیت ہو، غسل کی ہو، روزے کی ہو، نماز کی ہو، حج کی ہو، جب ہم کہتے ہیں قربتن تو اس کے بعد ہے اللہ، قربتن اللہ، قربتن اللہ غلط، اللہ کہنا غلط ہے، اللہ غلط ہے. اصل نیت ہے قربتن اللہ. لیکن کسی کو اگر یہ معلوم نہیں تھا اور وہ غلطی سے بائی مسٹے ہے اللہ کے بدلے اللہ نیت میں کہتا چلا رہا، تو کوئی واندہ نہیں ہے، نو پرابلم، اس کی ساری عبادتیں اور اس کے پیچھے کے سارے اعمال صحیح. اور یہ رول خالی اللہ کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے. آپ نماز میں الحمد کا سورہ یا انا انزلنا کا سورہ یا رکوع کی دعا یا تشہد کا کوئی لفظ غلط پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، 10 سال بعد پتا چلا کہ آپ اس کے اندر مسٹیک کر رہے تھے. تو ذرا سا ایک مشکل لفظ ہے، لیکن ٹائم بچانے کے لیے، چونکہ یہ جو پڑھا جاتا ہے نماز میں یہ واجب ہے غیر رکنی، اس لیے اس میں اگر غلطی ہو جائے، جان بوجھ کر نہ ہو، انٹینشنلی نہیں، پرپزلی نہیں، بھولے سے ہو گئے، معلوم ہی نہیں تھا آپ کو، تو وہ پیچھے کی ساری نمازیں صحیح ہیں، آئندہ سے آپ احتیاط کریں. جیسے تشہد میں اشہد ان محمدن عبدہ ہے، بہت سے لوگ عبدہ پڑھتے ہیں، جان بوجھ کے یہ پڑھیں گے عبدہ تو نماز غلط ہے، لیکن آپ عبدہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایکچوئل لفظ ہے پیش کے ساتھ عبدہ، 10 سال بعد پتا چلا پیچھے کی نماز صحیح ہے، فیوچر میں آپ کو ٹھیک کرنا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بہت سے لوگ عباد اللہ الصالحین پڑھتے ہیں، یہ ساری غلطیاں واجب غیر رکنی ہیں، اس لیے معاف ہیں. اگر آپ جان بوجھ کے نہ کریں، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، ٹیچر نے آپ کو ایسے ہی بتایا یا آپ کو والدین نے ایسے ہی بتایا یا کسی بھی وجہ سے، تو اگر اب تک کسی نے نیت میں اللہ کے بدلے اللہ کہا ہے تو کوئی واندہ نہیں، اس کے سارے اعمال صحیح، کیونکہ یہ ایک رول ہے جو نماز کے ہر لفظ کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں ہے، جہاں جہاں پڑھنے کی کوئی چیز ہے. اور نیت میں تو ایک اور بینیفٹ، نیت جو ہے وہ تو پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، نیت تو دل میں کی جاتی، تو نیت میں تو اگر جان بوجھ کے بھی آپ نے اللہ کے بدلے اللہ پڑھ دیا تو غلط نہیں ہوا، کیونکہ نیت، جیسے آپ جب نماز شروع کرتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب قربتن اللہ، یہاں سے نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی، نماز اس کے بعد اللہ اکبر سے اسٹارٹ ہوگی، تو نیت کی ورڈنگ میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے عبادت صحیح رہتی. لیکن ویسے بھی میں نے کہا پڑھنے کی جو چیزیں ہیں، اگر آپ نے جان بوجھ کے غلط نہیں پڑھی، آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ ورڈ اسی طرح ہے، بعد میں کچھ اور نکل آیا، کوئی بات نہیں ہے، فیوچر میں احتیاط کیجئے، پاسٹ کی عبادت ٹھیک ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ تو باقاعدہ ریٹرن میں کسی نے بھیجوایا ہے، اور یہ بہت ڈیٹیل بات تو ہو جائے گی، لیکن شارٹ میں اس کا جواب دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہاں کے کسی اسکول میں ٹیچر نے بچوں سے ایک بات کہی جس کی وجہ سے وہ بچے کنفیوز ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ کیا کسی بے گناہ آدمی کو اغوا کرنا یا کڈنیپ کرنا جائز ہے، جس طرح لبنان میں حزب اللہ نے کیا تھا. اب چونکہ ایک عام آدمی کے پاس پوری انفارمیشن تو ہوتی نہیں ہے کہ کیا واقعہ تھا، کیا اسٹوری تھی، اس لیے اس کو مس گائڈ کرنا بھی آسان ہے, اور ہو سکتا ہے کہ خود ٹیچر کو بھی پورے فیکٹس معلوم نہ ہو. تو اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ بہرحال حزب اللہ نے اگر اسرائیل کے دو فوجی کڈنیپ کیے تو جس نے کڈنیپ کیے تھے اس کو سزا ملنی چاہیے. یعنی دنیا میں یہ بھی کہیں لا نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی جرم کیا اور وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا تو اس کے پورے شہر والوں کو یا اس کی پوری کمیونٹی والوں کو یا اس کے پورے کنٹری والوں کو مار دو. اول تو کڈنیپ کی سزا یہ تو ہے ہی نہیں, جیسے وہ کانا کے اندر وہ جو انہوں نے آرفینج پہ اٹیک کیا اور کتنے بچے ڈس ایبلڈ بچے, اگر یہ جرم بھی ہو چلے حزب اللہ نے جو کیا غلط کیا اور ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن جس کے بدلے میں کیا گیا وہ صحیح ہے کہ یہ اس سے کئی گنا بڑا جرم ہے. دوسری بات یہ کہ یہی بات غلط ہے کہ کسی بے گناہ کو اغوا کیا گیا. جن کو پکڑا گیا تھا وہ یونیفارم میں تھے, باقاعدہ آرم فورسز سے تعلق رکھتے تھے, لبنان کی سرحد پر تھے, بار بار انٹر بھی ہو رہے تھے بغیر پرمیشن کے, واپس بھی اپنے علاقے میں جا رہے تھے. لبنان, فلسطین اور اسرائیل اس وقت اسٹیٹ آف وار میں, اور وار کے درمیان جو فوج کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں یا ان کو اغوا کیا جاتا ہے یا انہیں قتل کیا جاتا ہے, دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ جرم نہیں. اور یہ ایک واقعہ تو اتنا بڑا ریئیکشن شو کیا اسرائیل نے, ورنہ 20 سال سے لبنان میں یہ ہو رہا ہے کہ جب اسرائیل کو چانس ملتا ہے وہ لبنان کے لوگوں کو اغوا کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں, اس کے بدلے میں پھر اسرائیل کے فوجی پکڑے جاتے ہیں, سویلین نہیں. اور اسرائیل سویلین پکڑ کے لے گیا ہے, یہ جو فوجی پکڑے گئے کیوں پکڑے گئے, اس لیے پکڑے گئے تھے کہ جو سویلین اسرائیل لبنان سے اٹھا کے لے گیا ہے ان کے ایکسچینج کے لیے. اصل جو جرم ہے کڈنیپنگ کا وہ اسرائیل نے کیا, بالکل سویلین, کوئی آرم فورسز کا آدمی نہیں تھا. ہاں یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے اعتبار سے یہ ٹیررسٹ ہے وداؤٹ اینی ٹرائل, نہ کورٹ میں لے گئے نہ کوئی کیس چلایا, ہم کہتے ہیں کہ یہ حزب اللہ کا آدمی ہے اس لیے ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں. اس کے جواب میں پتہ نہیں اسرائیل کتنے پکڑ کے لے جا چکا, مور دین 50,000 اس کی جیل, لبنان اور فلسطین کے بے گناہ لوگ. یہ دو جو پکڑے گا یہ بھی, اگر اس کے ریئیکشن میں اسرائیل کے سویلین بھی پکڑے جاتے تب بھی ٹھیک تھا, لیکن یہ پکڑے گئے نہیں, جو یونیفارم میں ہیں, جو آرم فورسز سے تعلق رکھ رہے ہیں, جو لبنان کی باؤنڈری میں انٹر ہوئے تھے, اور ان کے لیے دنیا کے کسی قانون میں بھی کوئی ایمنسٹی نہیں. تو صرف اتنا شو کر دینا کہ دو بے گناہوں کو پکڑ لیا گیا, نہیں, وہ آرمی کے تھے, وہ لبنان کے اندر انٹر ہوئے تھے. اور اس سے پہلے اسرائیل, بہت پہلے بھی نہیں, ابھی انہی مہینوں میں لبنان کے کتنے ہی بے گناہ سویلین کو پکڑ کے لے گیا. یہ ان کے ایکسچینج کے لیے تھا, اور یہ ایکسچینج والی پالیسی 20 سال سے چل رہی تھی, اور میدان جنگ میں ہوتا ہے, وار میں یہی ہوتا ہے, دنیا کے ہر ملک میں یہ ہوتا ہے, اس کو یہ لوگ بھلا دیتے ہیں. یہ سمجھ نہیں رہے, یہ شو کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی وار ہی نہیں. مسلسل لبنان اور فلسطین اسرائیل کے ساتھ وار میں ہیں, اسرائیل جب چاہتا ہے آ کے اٹیک کر کے جا رہا. خیر میں نے کہا کہ اس کا جواب تو بہت لینتھی ہو جائے گا, بہت مختصر کر کے کہ کوئی بے گناہ نہیں تھے, ان کا فوج سے تعلق تھا, فوج بھی ایسی جو دوسرے ملک کی سرحد کو کراس کر کے اس میں انٹر ہو چکی, اور وہ مسلسل جنگ کے عالم میں, اور وہ لوگ اس سے پہلے واقعا لبنان کے سویلین کو پکڑ کے لے گئے, اس کے ایکسچینج کے لیے ان کو پکڑا گیا. ایکسچینج نہ بھی ہوتا تب بھی یونیفارم فورسز کا کسی ملک کی باؤنڈری میں انٹر ہونا, اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ہر دنیا کے ہر لا سے. خیر پرابلم اس وقت یہ کہ ہم لوگ میڈیا کے اعتبار سے بہت ہی ویک, ہمیں خود بھی نہیں معلوم کہ اگر ہم سویڈن میں بیٹھے ہیں تو ہم کو نہیں معلوم کہ لبنان میں کیا ہو رہا, ہمیں نہیں معلوم کہ پیلسٹائن میں کیا ہو رہا, ہمیں نہیں معلوم کہ عراق میں کیا ہو رہا. جو میڈیا ہمارے سامنے پکچر پیش کرتا ہے ہم اسی کو ٹروتھ مان لیتے ہیں, اس پہ ہم بلیو کر لیتے ہیں. یعنی اس وقت ہماری آنکھیں ہیں لیکن ہماری آنکھ وہ نہیں دیکھ رہی ہے جو ہم کو دیکھنا چاہیے, جو دشمن ہم کو دکھانا چاہتا ہماری آنکھ وہی دیکھتی. ٹی وی کے اوپر جو بھی سین آ گیا, مجھے اب تک یاد کہ 99 میں 99 میں پیلسٹائن میں ایک الیکشن ہوئے تھے, اس کے اندر وہاں کی جو پارٹی جیتی تھی اس کا سیلیبریشن وہاں کے لوگوں نے کیا تھا. فلسطین کی بات ہو رہی, وہاں کی عورتیں, وہاں کے بچے, وہاں کے مرد. 9/11/2001 دو سال کے بعد جب نیو یارک میں وہ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا, کم سے کم 50 دفعہ سی این این وہ 99 والی فلم دکھائی, یہ کہہ کر کہ 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد فلسطین میں اس کا سیلیبریشن منایا جا رہا ہے, اس واقعے پہ خوشی منائی جا رہی ہے. وہ 99 کا ایک لوکل الیکشن تھا. اب ہمیں کیا معلوم کہ یہ جو تصویر اس وقت ٹی وی پر آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مرحوم شہید مرحوم حضرت آیت اللہ مہدی الحکیم, اس مجمع میں صرف وہ لوگ موجود ہیں جو آغا محسن حکیم کی تقلید کر چکے ہیں, اور آغا سیستانی کے فتوے کی روشنی میں کچھ لوگ اب تک آغا محسن حکیم کی تقلید پر باقی بھی ہیں. یہ ان کے بیٹے ہیں شہید مہدی الحکیم. دیکھیے آغا محسن حکیم نے عراق میں کمیونزم کو اپنے صرف ایک فتوے سے روکا تھا, اور اس کا ریوینج ان کی فیملی سے اس طرح سے لیا گیا کہ صدام کا مین ٹارگٹ آغا حکیم کا خاندان تھا. ایک ایک دن 72 نوجوان اس خاندان کے شہید کیے گئے, اور اسپیشلی آغا مہدی حکیم کے پیچھے تو صدام لگا ہوا تھا, کیونکہ آغا محسن حکیم نے جو فتویٰ دیا تھا کمیونزم کے اگینسٹ وہ آغا مہدی الحکیم نے آ کے پبلک میں پڑھا تھا. اور چنانچہ اس کے بعد اس کے ریزلٹ سودان میں صدام کے ایجنٹس نے آغا مہدی الحکیم کو شہید کیا تھا. آغا محسن حکیم بھی ایک عجیب شخصیت ہے. کہا جاتا ہے کہ شیعہ تاریخ میں ایسے علماء اور مرجع بہت کم گزرے کہ جن کے 10 بیٹے تھے جن میں سے 9 جو تھے وہ مجتہد بن گئے تھے. بہت عظیم, بہت ہی روحانی شخصیت. اس پاس 50 ایئرز میں, یہ پچھلے 50 سال گزرے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر شیعہ تو شیعہ, کسی غیر شیعہ کو بھی نماز پڑھانے کی پرمیشن نہیں سوائے سعودی حکومت کے اپوائنٹڈ امام کے. دیکھیے اپنی ہسٹری معلوم ہونا چاہیے ورنہ بڑا کنفیوژن کریٹ ہو جاتا. یہ جو وہابی حکومت سعودی عرب میں آئی ہے اس سے پہلے, بلکہ اس کے بھی شروع کے چند سال تقریباً 1930 تک خانہ کعبہ کے صحن میں 4 ڈفرینٹ نماز جماعت ہوتی تھی. ہر نماز کے لیے ظہر کی نماز ہے تو 4 ڈفرینٹ جماعت پڑھی جائیں گی. حنفی فقہ کا امام اپنی نماز پڑھائیں گے, شافعی, حنبلی, مالکی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شیعہ سنی اختلاف تو ایک چیز بنا دیا گیا, ورنہ خود مسلمانوں میں جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں ڈفرنٹ مسائل میں ان میں بھی اختلاف. پاکستان اور انڈیا میں حنفی حضرات کی میجورٹی, وہ لوگ عصر کی نماز بہت دیر سے پڑھتے ہیں, مغرب سے 1.5 گھنٹہ پہلے. سعودی عرب میں حنبلی حضرات کی فقہ ہے, وہ لوگ 3 گھنٹے پہلے پڑھتے ہیں, ٹائم بھی الگ ہے. یہ تو ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے ایسا شو کیا ہے کہ اختلاف صرف شیعہ سنی میں. نماز صبح فقہ حنبلی میں ہے, جیسے ہی وقت آ جائے اول وقت میں پڑھو, جو ہماری شیعہ فقہ کا مسئلہ. فقہ حنفی میں ہے کہ صبح کی نماز ڈیلے کر کے پڑھو, اتنی دیر سے پڑھو کہ آسمان کے اوپر ذرا لائٹ نظر آنے لگے, اندھیرا ڈارکنیس ختم ہو جائے. تو 4 الگ الگ نماز ہوتی تھی, اور سب لوگ سارے مسلمان 1300 سال سے اس کو مانتے تھے. آج ہمارے بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو راؤنڈ نماز ہوتی ہے اس کی اجازت نہیں جماعت کے ساتھ. تو اپنے نوجوان بھی بعض اوقات ینگسٹر کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, 1300 سال سے ایک چیز چلی آ رہی ہے, آج ہمارا مجتہد کیسے اس کو ڈینائی کر رہا ہے. 1300 نہیں, ہارڈلی اس کو 70 سال بھی نہیں ہوئے. اس سے پہلے 1300 سال تک سارے مسلمان یہ کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ چاروں طرف جہاں کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھیں گے, فرادہ نماز آپ کی صحیح ہے کیونکہ کعبہ سامنے. لیکن جماعت نماز اگر آپ راؤنڈ میں پڑھیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو امام جماعت کو فیس ٹو فیس کریں گے. خانہ کعبہ جو ہے نا, اگر آپ اس کو اٹھا دیں تو آپ امام کے سامنے. اور جو اسلام میں کنسپٹ ہے امامت کا کہ امام کو فالو کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہوگا, اس کے آگے نہیں جا سکتے. تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ریسنٹ ہسٹری ہے یہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم, جس کی وجہ سے وہابی حضرات جو کہتے ہیں لوگ یقین کر لیتے ہیں. تو خیر خانہ خدا میں جو ہوا اس کے علاوہ جنت البقیع میں بھی میرے ساتھ ہو چکا. دیکھیں جنت البقیع میں سارے روزے ٹل 1925 بالکل ٹھیک تھے, پورے روزے تھے پراپر. مجھے اب تک یاد ہے اور کافی لوگ اس کے ویٹنس تھے جب 92 میں جنت البقیع میں اپنے گروپ کو لے کر بتا رہا تھا کہ یہاں روزے تھے. تو جو سعودی حکومت کی طرف سے اپوائنٹڈ ملا ہوتے ہیں ان میں سے ایک آیا اور اس نے کہا جھوٹ, رسول اللہ کے زمانے سے یہ قبریں اسی طرح سے ہیں وداؤٹ اینی روزہ. 1925 تک روزے تھے, ان کی پکچر بھی موجود ہیں, اور لکھنؤ میں آج تک ہر روزہ بالکل ایز اٹ از جیسے تھا جنت البقیع میں اسی طرح سے بنا ہوا. مگر وہ سارے مجمع کے سامنے, وہ تھا بھی پاکستان کا, کیونکہ حج کے دوران اردو ہندی بنگالی گجراتی ہر زبان بولنے والے وہاں لوگ اپوائنٹ کیے جاتے, وہ آنکھوں کے سامنے آ کے جھوٹ بول رہا ہے کہ 1400 سال سے یہ سارے روزے جو ہیں وہ اسی طریقے سے ٹوٹے ہوئے, یہاں کبھی کوئی قبر نہیں تھی, کبھی روزہ نہیں تھا. یہ صرف اس لیے, اور لوگوں نے بلیو کر لیا. مجھے یاد ہے کہ بنگلہ دیش کے گروپ پھر مجھ سے بحث شروع کر دی کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں, اس کی پکچر ہے. انہوں نے کہا ہم کو تصویر بھیجوائی, باقاعدہ ایکسچینج ہوا ایڈریس کا, میں نے ان کو تصویر بھیجوائی, تب ان کو یقین آیا. میڈیا ہمارا نہیں, ہسٹری ہمارے بچوں کو نہیں معلوم, اس لیے جس طرح سے وہ مینیپولیٹ کر کے بتائیں ہم لوگ اس کا یقین کر لیتے. آغائے مہندی حکیم کا واقعہ میں بتا رہا تھا, بات ذرا لیندی ہو گئی, کہ جب صدام نے ان کے موت کا اعلان کیا, ڈیتھ وارنٹ ان کے لیے ایشو کیا, تو وہ وہاں سے پہلے دبئی آئے. اچھا دبئی میں انہوں نے وہی ایک جو میں نے وفات رسول خدا میں مجلس پڑھی, کبھی کبھار پورا قرآن کسی کو سنا دو اثر نہیں ہوتا, کبھی ایک جملہ کہہ دو آدمی چینج ہو جاتا. دبئی میں جو اس وقت شیعوں کی سب سے بڑی مسجد, کیا شاندار مسجد, کیا اور کسی مسلمان فرقے کی بھی ایسی نہیں, واقعہ مہندی حکیم کے ایک جملے کا نتیجہ, صرف ایک جملہ. لیکن آج جو ٹائم نہیں ہے, بات بہت پھیل جائے گی کسی اور موقع. پھر وہاں سے وہ لندن آئے. لندن میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو ایسی گیدرنگ تھی, میں تو ایک اسٹوڈنٹ, وہ دوسرے علماء کو بتا رہے تھے کہ دیکھیے میڈیا کس طرح سے فیکٹس کو چینج کر کے دکھاتا. وہ کہہ رہے تھے کہ بی بی سی کا رپورٹر میرے پاس آیا, اس نے مجھ سے ایک انٹرویو کیا بہت ہی شارٹ, صرف دو سوال کی بس, اور دو سوالوں کے میں نے دو جواب دی, سمپل سی بات, ایک سوال اس کا جواب, پھر سیکنڈ کوئسچن اس کا ریپلائی. اور کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے کہا ایز اٹ از, بی بی سی کے ٹیلی ویژن اور ریڈیو دونوں سے اسی طرح سے یہ براڈ کاسٹ اور ٹیلی کاسٹ ہوا, ایک کوما ایک فل اسٹاپ بھی اس کے اندر چینج نہیں کیا. یعنی اگر رپورٹر قرآن اٹھا کر کہے کہ جو انہوں نے کہا ہے میں نے ذرا سی بھی ایڈیٹنگ نہیں کی تو وہ سچ, لیکن جو میں نے کہا بالکل اس کا الٹا ٹیلی ویژن پہ آ رہا, چینج اس نے ایک کوما اپنی جگہ سے نہیں ہلایا, ایک فل اسٹاپ کو نہیں ہٹایا. دو سوال کیا تھے, یہ سوال وہی تھا کہ جب ایران کا انقلاب ہوا اور اس کے فوراً بعد صدام کوئی نہیں لوگوں نے تیار کر کے اٹیک کروا دیا. اب اس کے بعد آ کے ان سے سوال کیا جا رہا ہے آغا مہندی حکیم سے, دو سوال, امام خمینی کے بارے میں آپ کا اوپینین کیا ہے, صدام کے بارے میں آپ کا اوپینین کیا ہے. امام خمینی کے بارے میں پوچھا گیا تو اب ایکچوئل ورڈنگ تو ضرورت نہیں ہے, کیا کہیں گے, وہی کہا ایک عظیم انسان, اتنا پوائس, اتنا بڑا عالم, تاریخ میں نبی اور امام کے بعد کسی نے اگر کوئی ریولیشن بپا کیا تو انہوں نے بپا کیا ہے, ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں جتنا پریز ہو سکتا. صدام کے بارے میں, صدام تو کتنا ظالم تھا, انہوں نے یہی کہا کہ اتنا ظالم انسان اور اتنے لوگوں کا خون بہایا اور جتنی باتیں, ایز اٹ از جو انہوں نے کہا وہی ٹیلی کاسٹ ہوا ٹی وی پر, وہی براڈ کاسٹ ہوا ریڈیو پر. لیکن صرف یہ ہوا کہ اس نے یہاں کا جواب وہاں کر دیا, وہاں کا جواب یہاں کر دیا. اب ٹی وی پر آ رہا ہے کہ امام خمینی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اتنا ظالم انسان آج تک تاریخ میں نہیں گزرا. روزانہ ہزاروں بے گناہوں کا خون کرتے ہیں اور یہ اور وہ. جو صدام کے بارے میں کہا, صدام کے بارے میں آپ کا کیا کہنا. اتنا قائس انسان اور ایسا عظیم انسان اور ایسا انقلاب لے کے آیا نبی اور امام کے بعد سب سے بڑا انقلاب. کہہ رہے ہیں ذرا سا کہیں کوئی ایڈیٹنگ نہیں, کوئی کوما نہیں بدلا, کوئی فل سٹاپ نہیں بدلا. لیکن وداؤٹ اینی چینج جو میں نے کہا بالکل جو میرا مقصد تھا اس کا الٹا ہو گیا. اور یہ کھیل یہ تماشا میڈیا پہ روز ہو رہا. اگر ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے ینگسٹر کو, ہم اپنی عورتوں کو, ہم اپنے آپ کو ویل انفارم نہیں رکھیں گے تو جو یہ کہیں گے ہم اس پہ بلیو کرتے چلے جائیں گے. ابھی خود سید حسن نصر اللہ کا ایک انٹرویو چینج کر کے میڈیا پر آئے, درود بھیجے محمد والے محمد. بھائی گڑبڑ ہو گئی جو کل والی بات تھی. دیکھیں ابھی تک تقریر ٹھیک چل رہی تھی لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ پرابلم شروع ہو گئے. حجت الاسلام مولانا مقبول احمد صاحب جیسی عظیم علمی شخصیت ہمارے درمیان آ گئی. لیکن بہرحال کل کی مجلس کے بعد جس انداز سے مولانا نے مجھے پریس کیا اس سے حوصلہ بانٹا اور انہیں کی گائیڈنس اور سرپرستی میں اپنی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ اگر ہم نے خود اپنے آپ کو, جب تک کہ ہمارا اپنا کوئی میڈیا نہیں بنتا ہے, میں نے وفات رسول خدا کے مجلس میں کہا تھا کہ آل محمد آج بھی شہادتوں کے بعد بھی ان کے روزوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے ساری دنیا کو اس طرح اسلام کا میسج دے رہے, خود ہمیں اس انداز سے یہ جو ٹریجڈی ہوتی ہے کبھی کربلا کی, کبھی کاغمین کی, کبھی سامرا کی, خود ہمیں اور ہمارے بچوں کو جو اس سے انفارمیشن مل رہی ہے کہ اگر ہمارا میڈیا بھی ہو تو ہمیں وہ بینیفٹ نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال بہت ہی الرٹ اور کوشش ہو کے ہمیں بیٹھنا ہے. جو کل کا ہمارا ٹاپک تھا تقویٰ, اور جو اصل ٹاپک میرا آج شروع ہونے جا رہا ہے اس سے میں اب اس بات کو ملا ہوں. کیونکہ آخری زمانے میں مومن کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ وہ ہے دجال. دجال کوئی نام نہیں ہے, کوئی پراپر نیم نہیں ہے, ٹائٹل ہے. اسی لیے بعض حدیثوں میں ہے کہ آخری زمانے میں 40 دجال آئیں گے, کسی میں 70 دجال آئیں گے. ایک تو اصل دجال ہے, سب سے بڑا چیف مین دجال جو جس کی ایک آنکھ ہوگی. وہ ایک آنکھ کا بھی انٹرپریٹیشن علماء نے کئی طرح سے کیا ہے, تو ابھی تو بات شروع ہوئی ہے, جسٹ بگننگ. لیکن دجال کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ سب سے بڑا یہی کام کرے گا جسے کہتے ہیں ڈس انفارمیشن. وہ ہمیں تلوار کے ذریعے سے یا ٹارچر کے ذریعے سے سیدھے راستے سے نہیں ہٹائے گا, وہ پیار سے اور محبت سے. پیار اور محبت کون سا طریقہ ہے؟ جو آج کا ٹیلی ویژن, جو آج کا کیبل ہے, جو آج کا ڈش ہے, یہ ہم سے گناہ کرواتے ہیں لیکن بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ. یہ اس طرح سے گناہ نہیں کرواتے جیسے صدام عراق میں کراتا تھا یا کمیونسٹ روس میں کراتے تھے کہ سر پہ ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ شراب پینا ہوگی, یا جیسے ایران میں شاہ ایران کا واقعہ کہ انتہائی شریف متقی پرہیزگار سیدانی خواتین جو واقعا جن کا اقبال کسی نے نہ دیکھا, مجبور کیا جاتا ہے تلوار سر پہ رکھ کے کہ بازار میں جتنے بھی نامحرم سب سے ہاتھ ملا یا ان کو کس کریں. اب ایک واقعہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے آغائے سیستانی کا. کون آغائے یہ والے مرجے نہیں, سیستان ایران کا ایک پروونس ہے, وہاں کا رہنے والا ہر آدمی سیستانی. جیسے میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں شیخ ہلی کا واقعہ بتایا, اگر وہ کوئی عالم نہیں, ہلا کا رہنے والا ہر آدمی ہلی, سیستان کے رہنے والے ایک عالم کا واقعہ کتابوں میں تو اتنا ہی لکھا ہوا ہے اور یہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے کا. لیکن بہرحال میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارے مرجع آیت اللہ سیستانی کے والد کا واقعہ, مجھے کنفرم نہیں. کتاب میں جن کتابوں میں نے پڑھا اس میں تو صرف یہ ہے کہ حجت الاسلام آگئے سیستانی کا یہ واقعہ, کتاب بھی پرانی, ان آیت اللہ سیستانی کی مرجعیت کے فیمس ہونے سے پہلے کی. کسی میرے دوست نے بتایا جو عالم ہے قم کہ جی وہ تو نہیں مرجے کے والد ہیں, وہ مجھے نہیں معلوم. ہاں وہ شیخ علی والے واقعے میں مجھے معلوم تھا کہ مرحوم آغا خوئی کے والد ہیں, تو میں نے اس میں ذمہ داری لی. بہرحال اتنا ہے کہ یہ سیستان کے ایک بہت بڑے عالم, مرجع نہیں, مجتہد نہیں, حجت الاسلام لیول کے انسان, ان کا یہ واقعہ تو بہت لیندی ہے, میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں. مجھے ایک بات بیچ میں آ گئی تھی, وہ یہ ہے کہ ان کو بڑی خواہش تھی, بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح یہ زمانے کے امام سے ملاقات کرے. اب امام غائب تو ہیں لیکن مومنین کرام سے امام کی ملاقات ہوتی بھی رہتی, اس طرح سے بھی نہیں جیسے آج کل انڈیا میں, پاکستان میں, مڈل ایسٹ میں لوگ کلیم کر رہے ہیں. ہر آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے میں امام سے ملا ہوں, اور ویسا بھی نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ کہ غیبت میں امام کسی سے ملاقات نہیں کرتے. بعض حدیثوں میں ہے کہ جب امام ظاہر ہوں تو جو مومن دیکھے گا پہچان لے گا کہ یہ فیس پہلے میں نے دیکھا. کب دیکھا؟ جب ایک دفعہ میں بہت بڑے پرابلم میں پھنسا, بس میں مرنے کے قریب تھا, انہوں نے آ کے میری مدد کی, اور میں اس وقت پریشان تھا کہ کون اللہ کا فرشتہ ہے جو میری ہیلپ کر کے گیا علیکم السلام. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ٹاپک بعد میں آئے گا کہ ہم کیسے پہچانیں گے ظاہر ہونے کے بعد جو آدمی آئے گا, ہم کیسے پہچانیں گے امام ہے, یہ دو دن کے بعد آئے گا. اور میں ابھی سے بتا دوں کہ جب وہ اس کی ڈیٹیل آئے گی تو اس میں ایک واقعہ تو ایسا ہے جس کے لیے میں شکر گزار ہوں حجت الاسلام مولانا مقبول احمد صاحب, پیغمبر اسلام کے سب سے عظیم صحابی جناب سلمان فارسی کے حالات پر. اردو میں ایک ہی تو کتاب لکھی گئی, اور جو اتنی اچھی کتاب ہے کہ عربی اور فارسی کی کتابوں کا مقابلہ کرتی, وہ ہمارے انہی مولانا محترم کا ایسا ورک جو صدقہ جاریہ بن رہا ہے اس وقت بھی, جسے اردو زبان میں حضرت سلمان فارسی میں کچھ پڑھنا یا لکھنا ہوتا وہ محتاج ہے اس کتاب سے استفادے کا, جو حجت الاسلام مولانا مقبول احمد صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ. خیر اس کے علاوہ تو بہت کتابیں لکھی. تو خلاصہ یہ کہ یہ کس طرح آئے گا, یہ بات کی بات, یہ عالم کسی طرح امام تک پہنچ گئے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسجد سہلا میں جا کے 40 شب بدھ گزارے تو امام سے ملاقات ہے, علامہ ہلی کی تو اسی طرح ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد جمگران میں 40 شب منگل گزاری جائیں. ایک طریقہ ہے, حج میں ہر سال امام آتے ہیں اور عرفات کے میدان میں تو ضرور آتے ہیں, سال میں ایک بار امام بیت المقدس میں جاتے ہیں, مختلف چیزیں ہیں. بہرحال یہ اس طریقے سے امام تک نہیں گئے, یعنی یہ اپنے شہر میں امام سے ملے, وہ اس طرح کہ یہ محلے سے گزر رہے تھے کالونی سے, کہ ایک مرتبہ ان کو اس لیے گئے تھے کہ ان کو پتا چلا تھا کہ ایک مومنہ کا یہاں انتقال, وہ بہت ہی متقی عورت تھی, بہت ہی فیمس, اس کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے, اور وہاں نماز جنازہ میں دیکھا خود امام موجود. امام کا اپنے مومن سے ایک وعدہ بھی کہ اگر وہ اپنا خمس ریگولر دے گا اور صحیح جگہ پہنچائے گا تو جب وہ مرے گا میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا, چاہے کوئی اور نماز پڑھے کہ نہ پڑھے. یہ وعدہ امام نے کیا تھا جناب شتیتہ کی قبر پہ. جناب شتیتہ کا روضہ مشہد کے قریب نشا پور میں. یہاں کی بات تو نہیں کرتا لیکن کراچی کی حد تک تو یقیناً میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, یہ کلیم کرتا ہوں کہ لوگوں کو نہیں معلوم, لوگ جاتے بھی تھے شہر نیشاپور, وہاں یہ قبر بھی ہے, روضہ بھی ہے, اس کو چھوڑ دیتے تھے. جب میں نے مجلسوں میں پورا واقعہ پڑھا, بہت لمبا واقعہ, اس کو چھوڑیے. تو امام کا وعدہ, آپ سے بھی وعدہ اگر آپ اپنا خمس ریگولر پے کریں گے اور صحیح جگہ دیں گے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے ابھی تو. ان شارٹ تو امام مومنین اور مومنات میں سے کچھ کے نماز جنازہ میں آتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ کی ایک دعا کتنی ہے, اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. کہ اے خدا یہ مرنے والا اگر گناہگار ہے تو میں دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. کسی مومن کے جنازے پر امام زمانہ اللہ سے یہ دعا کریں. اب جیسے ہی ناغہ سیستانی نے امام کو پہچانا تو خیر جب تک کہ نماز جنازہ تھی اس وقت تو مجبور تھے نماز پڑھنا, نماز پڑھتے ہی امام کے پیچھے گئے. اور ایک مرتبہ کا مولا میں کتنے سال سے, 10 سال, 15 سال, 20 سال آپ سے ملاقات کرنا چاہتا اور آپ نے اپنی زیارت مجھے نہیں کرائی, ملے بھی تو یہاں نماز جنازہ میں, یہاں سے فوراً جا رہے ہیں. امام نے پلٹ کے دیکھا میں بہت شوق کر رہا ہوں واقعی, اور جلال کی عالم میں کہا اس عورت کی طرح بن جاؤ تو تمہیں ضرورت نہیں ہے, میں خود تمہارے گھر آیا کروں گا. اب انہوں نے معلوم کیا یہ عورت کون ہے, پتا چلا کہ یہ کیسی عورت ہے کہ جو 40 سال اپنے گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلی کہ وہ جو زمانے میں شاہ ایران یہ جو بھاگا تھا اس کا باپ, جس نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ کوئی عورت حجاب نہیں کر سکتی ہے, اگر کوئی عورت حجاب کر کے گھر سے باہر نکلتی تو مارکیٹ میں اس کا حجاب تو کھینچا جاتا تھا, اس کو ایک ایک آدمی سے ہاتھ ملانا پڑتا, اور بعض اوقات بوسا دینا یا لینا پڑتا. ایک شریف عورت کے بارے میں سوچی تو یہ اس لیے 40 سال گھر سے باہر نہیں نکلی کہ میں بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہیں نکلوں گی, کون سا ایسا واجبات کرتا, صرف حجاب کی وجہ سے وہ 40 سال گھر میں بیٹھی. جو حجاب ایک مسجد میں آتے ہوئے عورتوں کے لیے کرنا مشکل ہو رہا ہوتا, لیکن امام کا وعدہ کیا ہے, اس طرح سے اسلام کو فالو کرو پھر دیکھو کہ میں کس طرح سے آتا ہوں اور تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. لیکن یہ تو بیچ کی بات آ گئی, اصل بات جو چل رہی وہ یہ تھی کہ ایک تو ظلم وہ تھے جو شاہ ایران نے کی, اس کے باپ نے کیے, صدام نے کیے, کمیونسٹوں نے کی, کوئی رزلٹ نکلا اس کا؟ جی نہیں. جتنا انہوں نے ظلم کر کے ہمیں یعنی شیعوں کو یا مسلمانوں کو مس گائیڈ کرنا چاہا, ان کے جانے کے بعد اس سے زیادہ وہاں پہ نیکیاں ہونے لگی. 77 صدام نے کربلا میں 40 یعنی چیلوم کے جلوس پہ پابندی لگائی تھی. 1400 سال سے یا 1300 سال سے کربلا میں چہلوم کا جلوس. مجھے ایک حدیث ہے نا 11ویں امام کی کہ شیعہ کی 5 نشانیاں, پہلی نشانی ہے زیارت الاربعین. ہم تو اپنی مسجد میں خالی زیارت پڑھتے ہیں, اصل زیارت پڑھنا نہیں ہے, خود زیارت کو جاؤ. 40 کی زیارت مومن کی پہلی نشانی. ہاں جو نہیں جا سکتا پھر وہ اپنی مسجد میں زیارت پڑھ لے تو ٹھیک. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل روایت ہے زیارت پڑھنے کی, زیارت کرنے کی. تو 1300 سال سے 40 کی زیارت, لیکن جب صدام آیا 77 میں اس نے پابندی لگا دی کہ 40 کے دن کربلا میں کوئی جلوس نہیں آئے گا. اس وقت جلوس کربلا میں جو آتے تھے کتنے ہوتے تھے, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 مان لیجئے, جس کو اردو میں 1,00,000 کہتے ہیں. صدام نے پابندی لگائی اور تقریباً 25 سال یا 30 سال جس وقت صدام نے یہ پابندی لگائی تو کربلا کے مومنین تیار تھے کہ نہیں ہم مر جائیں گے, کوئی بات نہیں. چاروں طرف ٹینک لگا دیے گئے, کہا کہ ایک آدمی بھی نظر آئے اس کے پورے گھر کو اڑا دینا. مراجع کرام نے اس وقت کہا کہ اس وقت جلوس بند کر دو. جو مرضی کو فالو کرتا ہے اس نے تو بالکل فالو کی, جو فالو نہیں کرتا, صدام کی فوج ٹینک توپیں خاموش تو وہ بھی ہو گئے, لیکن مرضی پہ اعتراض کیا, دیکھیں یہ مرضی نے ہماری عزاداری ختم کرا دی. مرحوم آغا کوئی مرحوم امام خمینی یہ سب اس وقت نجف میں تھے. مراجی یہی کہتے ہیں ٹھہر جاؤ, بینیفٹ اس کا دیکھنا. اگر صدام وہ جلوس نکلنے دیتا تو بھائی 1,00,000 اور 2,00,000 یہی ہوتا جلوس. اب کیا ہوا کہ 20 سال یا 25 سال جب جلوس پہ پابندی ہے, صدام گیا اور پھر جو 40 آیا, پہلے 40 میں 2 ملین کا جلوس نکلا, دوسرے 40 میں 2.5 ملین کا جلوس تھا, تیسرے 40 میں 3 ملین تھے, اس سال 40 میں 5 ملین تھے کربلا میں 40 کے دن. صدام بھی شاید سر پکڑ کے بیٹھا ہو کہ اگر میں کوئی ریسٹرکشن نہ ڈالتا اسی طرح جلوس نکلنے دیتا تو وہی نارمل جلوس رہتے, بہت ہوا تو 1,00,000, چلے 20 سال میں پاپولیشن بڑھ گئی 2,00,000 ہو جاتے, 3,00,000 ہو جاتے, 0.3 ملین اور 5 ملین. حج میں جتنا کراؤڈ ہے اس کا ڈبل کراؤڈ کربلا میں ہوتا. ابھی ابھی 15 شعبان کو 5 ملین سے زیادہ زائرین تھے, کیونکہ میری اپنی وائف بھی کربلا گئی تھی تو میں چھوٹی سی بات کہوں, ان کا ہوٹل بالکل حرم کے سامنے تھا, یعنی اتنا ڈسٹینس تھا جیسے اس ممبر سے کار پارک کا, ہوٹل کے گیٹ سے نکل کے کار پارک تک جانا تھا. 120 منٹ دو گھنٹے لگے تھے خالی سڑک کو کراس کرنے, صرف ایک سڑک تھی, یہاں سے کار پارک جانے میں دو گھنٹے لگے. وہ اس لیے نہیں جیسے ہم کو لگتے ہیں کہ نکلے تو چائے پی لی تھوڑا آگے گئے تو سگریٹ پی لی ادھر آگے گئے تو کسی سے گپ شپ شروع ہو گئی. روزے میں جانا عبادت کے لیے بے چینی ہے, لیکن اتنا مجمع ہے کہ ایک سڑک کراس کرنے میں دو گھنٹے لگے ہیں, دو گھنٹے. یہ تو حج میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ حج کا ڈبل مجمع. اور کس لیے؟ جیسا میں نے کہا کہ آج بھی صدام ہی کہتے ہیں کہ کاش اس وقت ہم جلوس پہ پابندی نہ لگاتے تو نارمل طریقے سے جو جلوس نکل رہے تھے 0.2 million ہوتے, بس 2 lakh. آج 50 lakh اور 60 lakh آپ کے سویڈن کی آبادی شاید پوری 9 million ہے, سمجھے آدھے سے زیادہ سویڈن پہنچ جائے گی. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے ظلم کرنے کا, یہ پرانا طریقہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ آدمی کو دل چاہتا ہے عبادت کرنے کا. صدام ظلم کر کے چلا گیا, اور شاہ ایران ظلم کر کے چلا گیا. اب جو ایران میں حجاب آیا ہے تو شاید پہلے بھی نہ تھا. ایران کا حجاب وہ حجاب ہے کہ پوری دنیا کو حجاب سکھا گیا. لیکن نہیں, دوسرا طریقہ ہے دجال والا. دجال والا طریقہ ہے کہ لوگوں کو گناہ کرواؤ, تلوار کے ذریعے نہیں, توپ کے ذریعے نہیں, مشین گن کے سامنے کھڑا کر کے نہیں. اس کا ریئیکشن ہوگا پیار سے اور محبت سے, آہستہ آہستہ بہلا کر اور پھسلا کر. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا ریزلٹ, آج ہم جو دیکھ رہے ہیں ڈش اینٹینا کا ریزلٹ, بچہ آپ کا ہے لیکن اس کو وہی چیز سمجھ میں آئے گی جو ٹی وی اس کو بتا رہا. جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں اس کو مزہ نہیں آئے گا, وہ کھانے میں مزہ آئے گا جو ٹی وی اس کو سکھا رہا. جو آپ پیتے ہیں, آج کے بچے کے سامنے آپ دو گلاس رکھیے, ایک میں زمزم کا پانی رکھیے اور ایک میں کوکو کولا رکھیے, بچے کا ہاتھ کدھر بڑھے گی؟ ایک طرف آپ آٹھویں امام کے روزے سے لائے ہوئے وہاں کے سفرے کی روٹی رکھی اور دوسری طرف پیزا, ہٹ کا پیزا رکھی, بچے کا ہاتھ کدھر بڑھے گا؟ آج ہمارا بچہ ہے کھاتا وہ ہے جو اس کو دشمن کھلا رہا, ہمارا بچہ ہے سنتا وہ ہے جو دشمن سنا رہا, ہمارا بچہ ہے دیکھتا وہ ہے جو دشمن دکھا رہا, ہمارے اور ہمارے بچوں کا ڈریس ویسا بنتا ہے جیسا وہ بنا رہا. لیکن یہ تلوار کے ذریعے نہیں کر رہا ہے, ورنہ ریئیکشن ہوگا. یہ پیار اور محبت کے ذریعے. کہا کہ دجال سب سے بڑا خطرہ مومن کے لیے اس لیے بنے گا کہ کوئی بات وہ زبردستی نہیں کرے گا. دیکھیں ہماری فقہ میں ایک مسئلہ ہے اور اس کی لاجک سمجھ میں آتی, وہ یہ مسئلہ ہے کہ شراب پینا تو ہے ہی حرام, ایسے دسترخوان پر بھی بیٹھنا حرام ہے, ایسے سفرے پر بھی بیٹھنا حرام ہے, ایسی ٹیبل پر بھی بیٹھنا حرام ہے جہاں کوئی اور شراب پی رہا. شاید سویڈن میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یا ہوگا لیکن ٹرولہٹن میں نہیں ہے, ٹرولہٹن خود تو اتنا منا تھا. لیکن آپ جائیے لندن میں, جائیے میلبرن میں, آئیے سڈنی میں, جائیے جہاں لوگ کہتے ہیں مولانا جاب کا مسئلہ, کرسمس کی پارٹی ہوتی ہے, ہم آفس والوں سے الگ نہیں جا سکتے, ہم شراب نہیں پیتے, لیکن کرسمس پارٹی بغیر شراب کے ہو ہی نہیں سکتی. مجبوری, کوئی مجبوری نہیں. آپ نہیں پیے شراب, لیکن ایسے دسترخوان پر بیٹھنا حرام ہے کہ جہاں پہ شراب کہیں پہ موجود. وہ لمبا سفرا ہے, جیسے آج افطار کا سفرا کتنا بڑا تھا, باہر نکل گیا. آپ ایک کونے پر ہے شراب, دوسرے کونے پر ہے تب بھی حرام. وہ اسی لیے, یعنی اس کا جو بھی لاجک ہوگا, لیکن ایک لاجک یہ کہ جو مجھے انگلینڈ میں لوگ نظر آتے ہیں, جو مجھے آسٹریلیا میں لوگ نظر آتے ہیں اپنے مومنین جو شراب کے بہت زیادہ عادی, تو وہ کہتے بھی ہیں کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو شراب سے اتنی ہی نفرت تھی جتنی آپ کو نفرت, لیکن جو ہمارا سرکل تھا, دوستوں کا تھا, یونیورسٹی والے, کالج والے, کسی نے شراب نہیں پیلا, بلکہ اس وقت بڑی محبت سے کہتے تھے کہ نہیں, ہر آدمی کو اپنے پرنسپل کو فالو کرنا چاہیے, ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, اگر آپ شراب نہیں پیتے ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے اورنج جوس کا انتظام کریں گے, بیٹھ تو جائیے نا ہمارے ساتھ. جی ہم ہر ایک کے فیتھ کا احترام کرتے ہیں, ہم ہر ایک کے مذہب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم کسی کو فورس نہیں کرتے. چیز بہت پسند ہے, بعد میں لوگوں کو مثال بھی دی کہ دیکھیے ایسے ہوتے ہیں نان مسلم, ہمارے لیے اسپیشل اورنج جوس کا اس نے اہتمام کیا, شراب نہیں پلا. لیکن وہ پہلے دن مومن کو شراب پلائے گا بھی نہیں, اس کو پتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. وہ اورنج جوس کے نام پر لا کے شراب کے سفرے میں بٹھا دے گا. وہ یہی اس کی کامیابی ہے, آگے اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. آہستہ آہستہ ایسا مومن جو پہلے شراب کا نام سن کے دل میں نفرت پیدا ہوتی, ایک ایسی آرڈنری سی چیز بن کے رہ جائے گی شراب, دل چاہے گا ایک دن چکھے تو دیکھو یہ ہے کیا. اور پھر اس کے بعد تو ایسا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ روزہ بھی افطار کرتے ہیں تو کھجور سے افطار نہیں ہوتا, شراب سے افطار ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے, پہلے دن جب ہم آئے تھے لندن کے اندر, کوئی شراب کی بات ہم سے کرتا ہم اس کا سر پھاڑ دیتے, چاہے جیل میں چلے جاتے چاہے ڈپورٹ ہو جاتے. پہلے دن اس نے ہم کو اورنج جوس ہی پلایا اور بہت ہمارا پریز اور تعریف کر کے پلایا, لیکن دسترخوان پہ بٹھا لیا. یہ بڑی کامیابی ہوتی, یہ دجال کا طریقہ. دجال پہلے دن نہیں کہے گا مجھے خدا مانو, پہلے دن تو وہ ہمیں روٹی دے گا, حلوے والی. آج افطار کے دسترخوان پہ حلوہ کیسی ہاٹ ڈش بنا ہوا تھا, جس مومن نے بنایا تھا اللہ انہوں کو جزائے خیر دے, انہوں نے مومنوں کے دل خوش کر دیے. لیکن پہلے دن دجال بھی حلوہ جا کے دے گا, لیکن یہ مومن کے ہاتھ کا حلوہ ہے وہ دجال کا حلوہ ہوگا. اس کو کھانے کے بعد آپ کا ایمان بڑھ گیا, ہر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا. اس کو کھانے کے بعد دجال کو آدمی خدا مانے گا, لیکن پہلے دن نہیں. یہ کام آج کل ٹی وی کر رہا, یہ کام آج کل کیبل کر رہا, یہ کام آج کل کمپیوٹر کر رہا, یہ کام آج کل اسکول کر رہا. بہت رسپیکٹ ہوتی ہے, مذہب کا احترام ہے ہمارے یہاں آسٹریلیا میں اور انگلینڈ میں بھی. حلال کھانے بچوں کے لیے الگ سے دیے جاتے ہیں, نماز کا انتظام الگ سے ہوتا. لیکن یہ جس کو گجراتی میں کہتے ہیں الو بنانا, کم پہلے اپنے قریب کر لو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آج کی ہماری آپ کے سامنے کی باتیں, حدیثوں میں دجال کے بارے میں ہے کہ دجال بھی پہلے لوگوں کو اپنے قریب کرے گا. وہ کیسے اپنے قریب کرے گا؟ دجال کے پاس دجال کا سب سے بہترین ہتھیار ویپن کیا ہوگا؟ وہ روایتوں میں ہے بے پردہ عورت. یہ بے پردگی کوئی چھوٹی چیز نہیں. آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا لیکن کبھی زیادہ اٹینشن پے نہیں کی ہوگی کہ جب دجال آئے گا تو اس کے آگے 70,000 بے پردہ عورتیں چل رہی ہوں. عورت کی بے پردگی ایک چین سائیکل ہوتا ہے, بس ایک بار آپ کو بٹن گھمانا, باقی کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں, خود بخود آٹومیٹک ایک سسٹم چلتا. سورہ آراف میں بلعم باعور کے واقعے میں یہی میسج ہے, جس کا آج ٹائم نہیں ہے, انشاءاللہ کل آئے گی بات. لیکن ایک بات میں بتا دوں, یہ اسلام کا بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا, اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی اور یہ ہے کہ اسی سے دو تین اور باتیں سامنے آئیں گی. لیکن چھوٹی سی ایک بات, دجال جب ہمیں شراب پلانا چاہتا ہے تو کیسے پلائے گا؟ اورنج جوس اور ٹماٹو جوس کے نام پر. دجال جب ہمیں سور کا گوشت کھلانا چاہے گا تو کیسے کھلائے گا؟ پہلے ہمارے لیے حلال فوڈ کا الگ سے انتظام کرے گا, جیسے وہاں اسکولوں میں بچوں کے لیے حلال فوڈ الگ دیا جائے گا. لیکن وہ ایسا حلال فوڈ ہے جو آخر میں لے جا کے بچوں کو سور کے گوشت پہ پہنچاتا. جو دجال یہاں سے اسٹارٹ کرے گا تو دجال بے پردہ عورتوں کے ذریعے سے پورے اسلامی معاشرے کو کرپٹ کرے گا. مگر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ دجال کا کوئی مقابلہ اگر کر سکتا یا کوئی دجال کو پہچان سکتا تو وہ بھی عورت ہی. ایک اصول ہے اسلام میں کہ شیطان جس طرح سے تم پہ اٹیک کرتا, مومن کا کمال ہے کہ اسی طریقے سے وہ شیطان کا مقابلہ کرے. بھول گیا آپ حدیث, یہ ایک حدیث ہے جس میں امام فرماتے کہ دیکھو جب اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو اس کو وہی ٹولز دیے جو اس زمانے میں جس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. اس نبی کا معجزہ وہی تھا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں میجیشین جادو بہت تھا. حضرت موسیٰ کو جادو نہیں دیا گیا لیکن وہ میریکل دیا گیا جو جادوگر کے جادو جیسا لگا تھا. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل سائنس بہت ترقی پر تھی, تو حضرت عیسیٰ کو معجزہ یہی دیا گیا کہ اندھے کو بینائی دیتے ہیں اور مردہ کو زندہ کرتے ہیں. پیغمبر کے زمانے میں اس وقت عربوں میں شاعری کا بڑا رواج تھا, تو معجزہ وہ دیا گیا, قرآن کے ساری شاعری اس کے سامنے ختم ہو. اور آج قرآن تو آج بھی ہے نا, آج اگر سائنس کا رواج ہے تو قرآن نے سائنس بھی وہ بتائی. ایک کرسچن پادری مسلمان ہو گیا صرف اس لیے کہ اس نے بائبل کو پڑھا اور قرآن کو پڑھا. موریس بیکال کتنا مشہور, اس کی کتاب ہے بائبل قرآن اینڈ سائنس. مجھے کمپیئر کرتا ہے کہ بائبل میں کتنی نان سینس باتیں اور قرآن پورا سائنس سے بھرا ہوا ہے. وہ تو اتنا امپریس ہوا ہے کہ جتنی قرآن میں سائنس نہیں ہے وہ بھی اس نے ڈال دی. اور کوئی تعجب بھی نہیں ہے, واقعا قرآن کی ایک حکایت کے کئی مفہوم. تو امام فرماتے ہیں کہ جو ہر زمانے کے دشمن کا طریقہ, اللہ اپنے نبی کو ویسا ہی طول دے کے بھیجتا. بھائی تم کہتے ہو نا کہ تم کو جادو بہت آتا, اگر ہم کوئی اور چیز بھیجیں تم کہو گے بھائی یہ تو ہم کو آتی نہیں اس لیے ہم ہار گئے، جیسی تمہاری چیز ہے ویسے ہی تمہارے خلاف معجزہ ہوگا، یہی چیز یہاں چلے گی. اگر دجال سب سے زیادہ عورت کو یوز کر کے معاشرے کو کرپٹ کرے گا تو واقعاً مومنہ عورت ہی وہ ہے جو سب سے زیادہ دجال کو روک سکتی. اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ حج میں اب تھوڑا تھوڑا حج کا ذکر اس لیے شروع ہوگا کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا روزہ اور حج ٹوئن ہے، ایک ہفتے روزے کا بیان رہا، نیکسٹ ویک پورا حج کے بارے میں، لیکن جو اصل ٹاپک ہے وہ چلے گا. اور یہ آپ کو یاد کہ زمانے کے امام مکے سے ظاہر ہوں گے اور آپ پر حج ظاہر ہوں گے، تو وہ والا ٹاپک بھی ساتھ رہے گا. لیکن حج کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، پورے حج میں آج کے زمانے میں، مجھے 50 سال پہلے کی بات نہیں پتا، سب سے ڈیفیکلٹ عبادت جو ہے وہ ہے شیطان کو کنکر مارا. پورا سال سعودی حکومت ٹینشن میں رہتی ہے صرف اس مسئلے کی. جو عام لوگ جو حج پہ نہیں گیا وہ جو سمجھتا ہے کہ جی وہ خانہ کعبہ کا طواف اتنا رش ہے کیسے طواف کریں گے، وہ پرابلم نہیں رہا. وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، اول تو پہاڑ، پتہ نہیں کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ہم چڑھ بھی سکیں گے کہ پھسل کے گر جائیں گے، اور کتنا پتہ نہیں جانا پڑے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں. اس کے لیے بھی ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے لیکن کل. پھر کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ جو حج میں 3 دن کیمپنگ کرنا ہوتی، وہ کوئی سویڈن والی کیمپنگ تو آئی نہیں، وہ سنا ہے کہ وہاں ٹوائلٹ نہیں ہوتے اور عجیب و غریب گرمی ہوتی ہے اور خیمے اور بسیں، یہ بھی اب پرابلم نہیں رہا. واقعا اگر کوئی پرابلم ہے وہ ہے شیطان کو کن کر مارا. اور میڈیا کی وجہ سے ہر سال یہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، سعودی حکومت کی بدنامی ہوتی، ان کو ویسے کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہے لیکن اب بدنامی کا مسئلہ آتا، پورا سال وہ اس کے اوپر ورک کرتے ہیں پھر آخر میں جا کے فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کہ چھوٹی سی جگہ میں 2 ملین 2.5 ملین پبلک جب جاتی، شیطان. اب شیطان سے ریلیٹڈ کئی پوائنٹ مجلسوں میں آئیں گے، آج صرف ایک آ رہا، وہ یہ ہے کہ جب یہ پوچھا جاتا کہ بھائی مجھے شیطان، اچھا شیطان تو کہنے کو ہم کہتے ہیں اس کو شیطان، لیکن اصل میں وہ پلر ہے اور 2 سال سے اس کو ایک وال بنا دیا بڑی سی دیوار. اگر آپ میں سے کسی نے 2 سال سے پہلے حج کیا تو اب شیطان چینج ہو گیا، نیا ورژن اس کا آیا 2005 کا ایڈیشن یا 2004 کا. آپ پوری اسلامک ہسٹری میں پہلے آدمی ہوں گے جو اس شیطان کو دیکھیں گے، اب ایک لمبی سی وال، اس کو کنکر مارنا. تو کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ پورے حج میں ہر چیز ہماری سمجھ میں آتی، اس کی لوجک سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ یہ غلط ہے، اس کی لوجک بھی بہت واضح ہے. اب اس کی ہسٹری کیا، جو فیمس ہسٹری ہے وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لے کے گئے، اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر پاکستان میں کہتا تو یہ مسجد کی چھت پر سب اڑ جاتی، اتنا لوگوں کو جوش آتا. یہاں مجھے اتنا جوش چاہیے بھی نہیں اور آئے گا بھی نہیں، بلکہ لوگ سوچیں گے اس میں جوش والی بات کیا ہے. خیر، تو خلاصہ یہ ابھی نہیں، آگے چل کر کہ شیطان کی ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے گئے ذبح کرنے کے لیے، تو یہ ہیومن ہسٹری کی اتنی بڑی سیکریفائس تھی کہ شیطان گھبرا گیا. اس کو روکنا ہے، یہ سیکریفائس یا قربانی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے انسانوں کو اس سے گائیڈنس اور اسپرچل پاور ملے گا. شیطان بہت پریشان تھا، کسی طرح سے روکنا ہے اس عبادت کو، ہماری آپ کی چھوٹی سی عبادت کو شیطان روکتا. خود رسول اللہ نے جو شیطان کا انٹرویو لیا اس میں پوچھا تھا نا کہ سب سے زیادہ تیرے لیے مشکل وقت کیا ہوتا، کہا جب مومن راہ خدا میں چیریٹی کرتا. چھوٹی سی آپ سیکریفائس کریں، 2 کرونے دے، شیطان کے لیے اتنا مشکل کام، تاکہ آپ کے ہاتھ کو چمٹ جائے گا، کوشش کرے گا کہ آپ کا ہاتھ نہ ہلے. تو کہاں یہ کہ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے جا رہا، اتنی بڑی سیکریفائس ہوتی، شیطان اس کو روکنا چاہتا. چنانچہ اس نے حضرت حاجرہ کو پہلے بہکانا چاہا، انہوں نے کنکر مار کے بھگا دیا. ایک تو ایک پلر شیطان کا وہاں بنا. پھر حضرت اسماعیل کو اس نے مس گائڈ کرنا چاہا، انہوں نے بھگا دیا. پھر حضرت ابراہیم کو. اس واقعے کے 3 کیریکٹر، حاجرہ تھی، ان کا بیٹا اسماعیل تھا، اسماعیل کے باپ ابراہیم، تینوں کو اس نے روکنا کیا. لیکن یہ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے شیطان کدھر سے اٹیک کیا. شیطان کو یہ واقعہ روکنا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو تین کیریکٹر ہیں ان میں ویکسٹ کون, سب سے کمزور. آدمی جب کہیں اٹیک کرتا ہے تو جو ویکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے اٹیک کرتا ہے, بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہاں سے نہیں کرتا. ہمارے یہاں پاکستان میں ہاکی کھیلی جاتی ہے, آپ کے آئس ہاکی ہوتا ہے, سوکر ہوتا ہے, اب ہاکی کے اندر بھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ڈیفینس ہوتا ہے, رائٹ ہے اور لیفٹ لیفٹ ہے. جدھر بہت ہی اسٹرانگ قسم کا ڈیفینڈر کھڑا ہے وہاں سے موومنٹ نہیں بنتے, ادھر سے بنتے جہاں پہ جو ہے نا وہ ویک قسم کا کھڑا ہے. جب کوئی ملک دوسرے ملک پہ اٹیک کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو اس نے اپنے بارڈر اس نے کہاں پہ ویکنیس. مجھے ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کفن پہ تم نے سورہ یاسین یا آیت الکرسی یا خاک شفا رکھی تو اس کا خیال کرنا کہ پیٹ پہ نہ رکھنا, اس لیے کہ قبر میں پیٹ سب سے پہلے پھٹے گا, غلاظتیں نکلیں گی, کہیں آیت الکرسی یا سورہ یاسین یا جوشن کبیر نجس نہ ہو جائے. یہ ویکسٹ پیٹ جو ہے نا ویکسٹ جگہ انسان کی, اسی لیے غالباً انگریزی میں اس کو بیلی اٹیک کہتے ہیں کہ جب ویک جگہ سے. تو شیطان نے کہا تین ہے اس میں کیریکٹر, مجھے یہ واقعہ روکنا. سب سے لوجیکل بات تو تھی ابراہیم کو روکتا, اصل تو وہ ہے نا ذبح کرنے والی, معلوم ہے نہیں وہ نبی ہیں اور بہت ہی اسٹرانگ. شیطان نے سب سے پہلے اٹیک کس پر کیا؟ جناب حاجرہ پر, کیونکہ اس نے دیکھا ان تینوں میں ہی سب سے ویک. ویک کیوں ہے؟ تین ریزن. پہلا ریزن یہ ہے کہ یہ معصوم نہیں, باقی دو جو ہیں وہ معصوم, ابراہیم بھی معصوم ہے, اسماعیل بھی, تین میں سے دو معصوم, تو کہا یہ تو غیر معصوم ہیں, یہ ویک ہے ان کے مقابلے میں. نمبر دو پھر یہ کہ یہ ماں ہیں, جو اولاد کا خیال ماں کو ہوگا, نہ وہ باپ کو ہوتا ہے نہ خود اولاد کو ہوتا. چاہے ہمیں نہیں معلوم ہو, ہمیں ماں ایک مصیبت لگے, لیکن بہرحال اب ایک جملہ تھا جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, البتہ بعض تاریخ اسلام میں بعض بڑی عجیب مائیں بھی گزری. یہ جملہ آپ کے سر پہ سے گزر گیا اور سر ہی پہ سے گزرنا چاہیے. اس وقت میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں, لیکن یاد رکھیے گا یہ پرسوں ہماری اور آپ کی ماں کی مجلس ہے, ان ماں کا ذکر آئے گا تو دوسری ماں کا بھی ذکر آئے گا. خیر, تو اب ماں بہرحال اپنی اولاد کی جو محبت رکھتی, نہ باپ کو وہ محبت ہوتی ہے نہ خود اولاد کو اپنے آپ سے وہ محبت ہوتی. اسی لیے ایک حدیث ہے کہ ماں کی بدعا سے اتنا نہ ڈرو, باپ کی بدعا سے ڈرو. ارے مولا یہ کیا, ماں کا تو رتبہ زیادہ ہے, اللہ اس کی بدعا جلدی مانے گا. کہیں کہ ماں کبھی بدعا دل سے دے گی ہی نہیں. اگر ماں اپنی اولاد کو بری دعا بھی دے رہی ہے وہ دل سے نہیں دیتی ہے, خالی زبان زبان سے دیتی. ہاں باپ ہے, وہ اگر کبھی بدعا کرے گا تو دل سے ہی کرے گا. باپ کی بدعا سے ڈرو, ماں کی دعا حاصل کرو. اور پھر تیسری ویکنیس حاجرہ میں یہ کہ عورت ہے. عورت کو ویسے ہی ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مر سے بھی, تو شیطان کو یہ واقعہ روکنا, اس کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں, سیکریفائس یا قربانی نہیں ہونا, لیکن کیسے روکا جائے گا جو سب سے ویک ہے وہاں سے اٹیک کرو. حاجرہ کو راضی کرو, اگر وہ کسی طرح جا کے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لے تو رک جائے گا واپس. سب سے ویک سمجھ کے گیا حاجرہ کے پاس, اور اللہ اللہ شیطان نے تینوں کے ہاتھ سے کنکر کھا. لیکن سب سے پہلے شیطان کو کنکر نہ نبی نے مارے, نہ مرد نے مارے, نہ باپ نے مارے, سب سے پہلے کنکر شیطان کو غیر معصوم ماں نے مارے. یعنی سب سے پہلے شیطان کو پہچانا تو عورت نے پہچانا. حاجرہ کا عمل پہلے سنت بنا, باقی بات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حاجرہ نے کیسے پہچانا کہ شیطان, وہ تو دجال کی طرح سے آیا تھا. دجال شیطان ہی کا چھوٹا بھائی ہے. شیطان جو حاجرہ کے پاس گیا تھا سیم اس طرح سے گیا تھا جیسے دجال ہمارے اور آپ کے گھر آنے والا. حاجرہ کے پاس گیا, بہت ہی محبت کرنے والا بزرگ بن کے گیا, ہمدرد بن کے گیا, بہت ہی سمپیتھیٹک ہو کے گیا. کہا حاجرہ تمہیں معلوم ہے کیا ہوا, تمہارا جوان بیٹا مرنے کے قریب ہے. کسی ماں کو یہ خبر دیں کہ تیرا جوان بیٹا مرنے والا, آج کل کی ماں بھی نہیں, آج کل کی ماں کو شاید اتنی محبت بھی نہیں رہی اولاد. حاجرہ کی محبت کی دلیل تو آج بھی زمزم کا کنواں, جس طرح دوڑی تھی جنگل میں اتنی محبت کرنے والی ماں, اور اس کو پتا چلے تمہارا بیٹا مر رہا. ہمدرد بن کے گیا, بیٹے کی جان بچانے کی بات کر رہا, بزرگ بن کے گیا, ہمدرد بن کے گیا. حاجرہ معلوم ہے تمہارے بیٹے کی زندگی خطرے میں, جلدی سے گھر سے نکلو. کہا کہ بھائی کیسے خطرے میں ہے, وہ اکیلے نہیں گیا, میرا شوہر اس کو لے کر گیا. کہا انہیں سے تو خطرہ ہے. حاجرہ چکرا گئی باپ سے بیٹے کو خطرہ؟ کہا کہ ہاں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. خواب پر اتنا بھروسہ کر رہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری جلا رہے ہیں. ارے جا کے روکو, بڑھاپے کی وجہ سے ابراہیم کا دماغ صحت خراب ہو گیا. تو جیسے ہی یہ سنا, اب یہاں وہ چٹپٹی بات ہے جو مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے, واللہ عالم کی کتنا روایت میں ہے کتنا شہرت ہے, جو میں غلط ٹوائلٹن میں غلط پڑھ رہا ہوں, یہ مجھے موچی دروازہ لاہور میں پڑھنا چاہیے. تو مجھے پڑھنے کا مزہ ہے, سننے والوں کو سننے کا مزہ ہے. جیسے ہی حاجرہ نے سنا, کنکر اٹھا کے شیطان کے مارے کا, میں پہچان گئی تو شیطان ہے. بزرگ بن کے آیا, مقدس آدمی بن کے آیا, ماتھے پہ سجدے کا نشان بن کے لگا کے آیا, باپ بن کے آیا, ہمدرد بن کے آیا, خبر دے رہا ہے ماں کو تمہارے بیٹے کی زندگی خطرے میں, اور ماں کہتی ہے میں پہچان گئی تو شیطان. شیطان کنکر کہا کے بھاگا تو, لیکن کہا پہچانا تو کیسے پہچانا؟ کہا تیری دو باتوں سے پہچانا. پہلی بات یہ کہ تو نے ایک نبی کے بارے میں کہا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے. اور دوسرا تو نے نبی کی بیوی سے کہا گھر سے باہر نکل, جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہی ہو سکتا. اچھا آپ جو لوگ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں نا, یہ ان کو بتا دیں جو ابھی بیٹھے ہوئے کہ پڑھا کیا مولانا نے, یہ بتا دیں کہ کیا پڑھا, بات ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد. لیکن خلاصہ کیا نکلا؟ دو باتیں بس اور اینڈ. پہلی بات کہ جسے سب سے کمزور سمجھا تھا شیطان نے عورت, وہی اتنی طاقتور نکلی کہ سب سے پہلے اگر کسی نے پہچانا تو عورت نے پہچانا کہ شیطان کو عورت ہے جسے دجال استعمال کرے گا ہمارے اور دین کے خلاف, اور عورت ہے کہ اگر وہ سمجھ جائے. انٹروڈکشن ہو رہا ہے پرسوں رات کے ٹاپک کا جو جناب خدیجہ کے حوالے سے, لیکن اپنی جگہ ٹاپک بھی چل رہا ہے. عورت سب سے ویک بھی ہے, عورت سب سے اسٹرانگ بھی. اور دوسری بات یہ کہ جناب حاجرہ نے شیطان کو وہی سے نہیں پہچانا. وہ ابراہیم پہچانتے تو ہم کہتے کہ شاید وہی کی وجہ سے پہچانا, یا جو ان میں نبوت کی ایک صفت ہے اس سے پہچانا. یہ نہ نبی ہے نہ وہی ان پر آتی ہے. انہوں نے پہچانا شیطان کو کس بات سے؟ اس کی باتوں سے. چاہے وہ بڑی ہمدردی کی بات کر رہا ہو, لیکن ہڈن انڈر دا لائن بین السطور پہنچ گئی. یہ مومن کی ذمہ داری, کس طرح دجال کو پہچانا جائے گا؟ جو وہ کہہ رہا ہے اس کی باتوں کو سنو, ڈیپتھ میں اترو, اس کے صحیح پیغام کو سمجھو. اتنی مومن کے اندر سمجھ ہونی چاہیے, اور پھر وہ کیسے ہو کیا ہو یہ کل سے شروع ہوگا. لیکن حاجرہ یہ میسج دے رہی ہیں کہ جسے شیطان سب سے ویک سمجھا وہ سب سے اسٹرانگ نکلا. اور جو امام انبیاء کے معجزے بتائے کہ جس چیز سے شیطان تمہیں گمراہ کرے گا تم اسی چیز کو شیطان کے اگینسٹ استعمال کرو. یہ آج کی ہماری ڈیوٹی بھی ہماری عورتوں کے لیے, اور یہ کربلا کا سب سے بڑا میسج. جنہیں یزید نے سمجھا تھا کہ سب سے کمزور سی کچھ عورتیں یہ میرا کیا بگاڑ سکیں گی, انہی خواتین نے وہ جہاد کیا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گئے. صدام کا جملہ آپ نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں خالی اشارہ کر دوں وہی کافی, کہ جب کہا جا رہا تھا کہ باقر صدر کو شہید کرو, ان کی بہن کو کیوں شہید کرتے ہو؟ عورت کی موت دنیا میں ہنگامہ ہو جائے گا, تو اس کا تاریخی جواب تھا جیسے میں نے چار دن پہلے نادر شاہ کی بات کہی, جاہل مطلق لیکن کبھی کبھار اللہ اس کی زبان پہ کوئی کلمہ حق جاری کر دیتا. صدام کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں وہی بے وقوفی کروں جو یزید کر چکا, کہ بھائی کو شہید کر کے بہن کو زندہ رکھا؟ تو بہن نے یزیدیت کو اس طرح سے ننگا کر دیا کہ قیامت تک کے لیے نام یزید داخل دشنام ہوا. یزید بھی یہی سمجھ رہا تھا جو شیطان نے سمجھا, جو دجال سمجھے گا کہ ہاں شہید کرنا, حسین کو شہید کرو, عباس کو شہید کرو, اکبر کو شہید کرو, ارے 6 مہینے کا اصغر بھی تمہارے لیے خطرہ. مگر یہ چند عورتیں, بوڑھی بھی ہیں, ان میں بیمار بھی ہیں, ان میں سے سب کے کلیجے میں کوئی نہ کوئی داغ لگا ہے. شوہر کو کھو کے آئی, جوان بیٹے کو کھو کے آئیے, کسی کا بھائی مارا گیا, قید میں بھی ہیں, بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں, یہ ہمارا کیا کریں گے؟ لیکن انہوں نے اتنا بڑا جہاد کیا, اتنا بڑا جہاد کیا کہ کربلا کا جہاد جتنا خون سے کامیاب ہوا ہے اتنا ان آنسوؤں سے کامیاب ہوا, جو کبھی زینب کی آنکھوں سے جاری ہوئے اور کبھی ننی سکینہ کی آنکھوں. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس یزید نے کربلا نہ مانی تھی, شام کے بازاروں اور درباروں میں زینب نے اور سجاد نے وہ جہاد کیا. لیکن ہاں, جو اتنا بڑا جہاد زینب کر رہی ہیں تو ایک حوصلہ دینے والا بھی ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ طاقت ہمارے ساتھ بھی رہے گی اگر آج بھی ہم دجال کے خلاف اپنا جہاد صحیح کریں. لیکن پہلے مصائب کے دو جملے. زینب اکیلے نہیں آئے. مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک بار وہ قید خانہ جس میں ایک سال یہ سیدانیاں قید رہیں, تو اس کا جو کیئر ٹیکر تھا, یا جو دروغہ تھا, یا جو نگہبان تھا, وہ اہل بیت اطہار کی مظلومیت کو دیکھ کر ان کا ہمدرد بن گیا. پہلے سخت دشمن تھا, یزید نے ظالم ترین آدمی کو ڈھونڈ کے نکالا تھا. اب وہ اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کرتا, جتنے اس کی اتھارٹی ہے اتنا ان کو سہولتیں دیتا. ایک دن میرے مولا سجاد کے پاس آیا, کہا مولا سجاد, میں آپ کا چاہنے والا شیعہ تو قتل نہیں تھا, آپ کا دشمن تھا, لیکن آپ کی مظلومیت دیکھ کے آپ سے محبت کر رہا ہوں. لیکن مولا ایسا تو نہ کرے نا کہ آپ کی وجہ سے میں اور سارا خاندان مارا جائے. مولا نے حیرت سے دیکھا, کہا کہ ہمارے دشمن کو بھی کبھی ہم سے کمپلین نہیں ہوئی ہے, تو تو ہمارا دوست بن گیا ہے, کس بات کی کمپلین کر رہا؟ کہا دیکھیے, میں آپ کو اتنی سہولت اور رعایت دیتا ہوں, آپ کی خاندان کی کوئی بیوی آدھی رات کو قید خانے سے نکل کے سڑک پہ بیٹھ جاتی اور ساری رات ماتم کرتی ہیں, اگر یزید کو پتا چلا تو خالی مجھے قتل نہیں کرے گا, میرا سارا خاندان مارا جائے گا. مولا سجاد نے کہا, ہمارے خاندان کی کوئی بیوی؟ ارے ہر رات کو جب تو اپنے گھر جاتا ہے نا تو قید خانہ بند کر کے جاتا ہے, لاک لگا کے جاتا ہے, تو کوئی باہر کیسے نکلے گا؟ اب وہ بھی چکرا گیا, کہا یہ آپ صحیح کہہ رہے. مولا نے کہا, تو پھر تو نے کیسے یہ سمجھا کہ ہمارے گھر آنے کی کوئی بیوی؟ کہا اس لیے کہ لباس بھی وہی ہے, انداز بھی وہی ہے, اسی طرح کبھی کہتی ہے ہائے میرا حسین, کبھی کہتی ہے ہائے میرا اکبر, کبھی کہتی ہے ہائے میرا عباس. مولا نے کہا, اچھا اب اگر رات کو بیوی نظر آئے تو مجھے لے کے جانا. مولا یہ بات کر کے واپس آئے قید خانے میں. زینب کبرا جو کربلا سے سجاد کی حفاظت کر رہی, گھبرا کے کہا, بیٹا خیریت تو ہے, آج یزید کا سپاہی اتنی دیر کیوں باتیں کرتا رہا؟ سجاد نے ڈیٹیل بتائی. زینب نے کہا, اچھا اگر وہ بیوی آئے تو مجھے بھی لے چلنا. میرا مولا سجاد کو علم امامت سے جانتا, آدھی رات ہوئی وہی دروغہ بھاگا بھاگا آیا, کہا مولا ذرا چل کے دیکھ لیجئے. مولا سجاد نے کہا, پھوپھی اما ذرا چلیے. باہر نکلے تو دیکھا کہ واقعہ نے گوشے میں جہاں کوئی نامحرم نہیں ہے ایک ایسی ہی بی بی زمین پہ بیٹھی ہیں, کربلا والوں کا ماتم کر رہی ہیں. مولا سجاد اس سپاہی کو لے کے دوسری طرف چلا گیا. زینب قریب آئی, کہا بی بی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں, میرے لٹے ہوئے گھر کا کسی نے ماتم نہیں کیا لیکن آپ نے میرے گھر کا ماتم کیا, اور پھر ذرا یہ تو بتا دیجئے آپ ہیں کون جو میرے لٹے گھر کا ماتم کر رہی ہیں؟ وہ بی بی نے چہرہ ہٹایا, اٹھایا, چاروں طرف اندھیرا تھا, قریب میں کوئی نہیں تھا, تو ذرا سی نقاب ہٹا کے کہا, زینب مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں تیری ماں فاطمہ زہرا, مدینے سے کربلا تیرے ساتھ چلی, کربلا سے شام تیرے ساتھ آئی. زینب گھبرانا نہیں, کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے فاطمہ ہر منزل پہ تیرے ساتھ ہے. اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگار رسول کی نی دکھیاری بیٹی فاطمہ زہرا اور ثانیہ زہرا شریکت الحسین زینب کبرا اور میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے مصائب کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین اور مومنات ہیں انہیں, اور خاص طور پہ جو آج کی مجلس میں لوگ آئے ہیں, ان سب کو ہر آفت, ہر مصیبت, ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا لبنان و افغانستان, عراق و پاکستان کے صاحبان ایمان کو ظالموں کے ہر شر سے محفوظ فرما. صفِ عزا پر بیٹھ کر آنسو بہانے والوں کی تمام دعائیں اور تمام حاجتیں پوری فرما. ہمارے تمام مرحوم العالمین کی مغفرت فرما. آج بیمار کربلا کے مصائب بیان ہوئے، پروردگارہ بیمار کربلا سید الساجدین کی بیماری کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں خصوصاً حنیفہ بائن کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ کے ساتھ عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل.